آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم. ادرسوا فلي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا اللہ تعالی کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے تبدیل ہونے والے بدلی والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان سے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان کی کچھ تفصیل بھی مفسرین کرام کے مطابق بیان کی تھی تاکہ انسان یہ جان لے کہ وہ شخص جو خود کو اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری میں رکھتا ہے, جو اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے, اس کا حکم ماننے میں لگا رہتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ حفاظت انسان کے لیے اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے وہ کسی کا برا نہیں چاہتا, اس کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اگر انسان اپنے آپ کو درست رکھے اور کوشش کرے کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرتا رہے, اسے کوئی دشواری سے نہیں آ جاتا. ہاں کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں اور وہ بھی انسان کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں, اس کے درجے اور مرتبے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کتنے انسان بچے ہیں اور ان کا کیا حال ہے. یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسانیت انسان ہونا یہ دوست دوست کا نام نہیں ہے. کہ سب سے پہلے تک انسان کا ایک جسم ہے, اس کی ایک ساخت ہے, بناوٹ ہے, شیپ ہے. انسان ہونا اس کا نام نہیں ہے. اگر کسی نے صرف کسی کا نام انسان ہونا سمجھ لیا جو چیز تو جانوروں کے پاس تھی, آنکھیں ان کے پاس, کان ان کے پاس, ناک ان کے پاس, ہاتھ ان کے پاس, پاؤں ان کے پاس, جسم ان کے پاس, انسانیت اچھے اخلاق کا نام ہے. انسانیت اس اخلاق کے مجموعے کا نام ہے کہ ایک انسان عقل اور شعور رکھتے ہوئے, سمجھ اور فہم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنوارتا ہے. اور قرآن و سنت کے مطابق دنیا کو برتتا ہے. اس کا نام انسانیت. زندگی تین قسم کی بتائی جاتی ہے. ایک طبعی زندگی ہے, طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا. ایک عقلی زندگی ہے, عقل کے مطابق زندگی گزارنا. ایک ایمانی زندگی ہے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنا. جب جہاں چاہے کھانا پینا, جس طرح جانور کی جب طبیعت آئی, جو چاہا کھا لیا, جس چاہا منہ مار دیا, جو چاہا کر لیا, طبیعت کے تقاضوں کے مطابق کیا, اس کا نام قربانی زندگی ہے. عقل شامل ہوئی تو سوچا کہ میرے ارد گرد دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, ان کا بھی خیال کرنا شروع کر دیا. کب کھانا ہے, کب نہیں کھانا, کتنا کھانا ہے, کتنا نہیں کھانا, عقل کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. اس کا نام عقلی زندگی ہے. اور جب عقل کی لگام شریعت کے راتوں میں جوڑی جائے تو پھر جو زندگی گزاری جاتی ہے اس کا نام اسلامی زندگی ہے. کیونکہ عقل کے تقاضے صبح کچھ ہیں, شام کچھ ہیں, دن میں کچھ ہیں, رات میں کچھ ہیں, سردی میں کچھ ہیں, گرمی میں کچھ ہیں, محفل میں کچھ ہیں, تنہائی میں کچھ ہیں. لیکن اسلام کے تقاضے کسی آدمی کو انسان بنا دیتے ہیں. وہ اسے بتاتے ہیں کہ کیا چیز اسے کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانی چاہیے, کون سی اس کے لیے حلال ہے, کون سی اس کے لیے حرام ہے. اسلام نے ہر وہ چیز منع کی ہے جس سے انسان کی صحت کو, انسان کی عقل کو اور انسان کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے, ہر وہ چیز منع کر دی گئی. اور اس کی سمجھ کے لیے اسے اللہ نے اپنے شریر دیا ہے, نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا ہے کہ انسان جو سمجھے تو اس کے لیے کیا بہتر ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ لوگوں نے یہ واقعہ بہت پڑا ہوگا, بہت سنا ہوگا, یہ ایک جنگ کا واقعہ ہے. مریضوں کی دیکھ بھال, زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ زخمی تھے, پانی پلانے والے, زخموں کی مرہم حاصل کرنے والے موجود تھے. ایک شخص زخمی ہوا جنگ میں, اس نے پانی مانگا. اسی جنگ میں اور زخمی ہونے والے بھی اس کے قریب کے دوسرے نے بھی چوتھے نے بھی پانچویں نے بھی پانی مانگا. پانی لانے والا جب پانی لے کے پہلے زخمی کے پاس پہنچا, اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو بلاؤ, اس نے مجھ سے پہلے پانی مانگا. وہ دوسرے کی طرف لے کے گیا, اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ, اور اس نے مجھ سے پہلے پانی مانگا تھا, اس کو پانی دیا. وہ تیسرے کی طرف بڑھا, اس نے چوتھے کی طرف بڑھا دیا, چوتھے کی طرف بڑھا, اس نے پانچویں کی طرف بڑھا دیا. اسی طرح ایک کو دوسرے پر ترجیح ملتی رہی, ہر کوئی اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتا رہا. جب وہ آخری شخص کے پاس گیا, وہ دم توڑ چکا تھا, اس کی روح نکل چکی تھی. وہ اس کے پڑوس والے کے پاس پلٹ کر آیا, وہ بھی انتقال کر چکا تھا. اسی طرح ایک ایک کر کے سب مقاب پا چکے تھے. لیکن یہ ترجیح دینا, آج یہ مثال ہم سناتے ہیں, یہ واقعہ ہم سنتے سناتے ہیں, ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ ایک انسان کی عقل کو جب شریعت کی لگام مل جاتی ہے, اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے, تحمل پیدا ہوتا ہے, ضبط پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر انکار پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک آدمی کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے. اور یہی ظاہری شکل و صورت کا انسان اگر طبیعت کے تقاضوں کے مطابق چلنے لگ جائے, تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا. اور الا ماشاء اللہ لوگ حیوانی زندگی ہی زیادہ گزار رہے ہیں, عقلی اور ایمانی زندگی نہیں گزارتا. یہ تین زندگیاں تو عام لوگوں کے لیے ہیں, پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمانی زندگی سے آگے بڑھتے ہیں, پھر روحانی زندگی گزار رہے ہیں, پھر مقدانی زندگی گزار رہے ہیں. جیسے اولیاء کرام اللہ والوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں, جیسا کہ آپ رمضان شریف میں سنتے ہیں, زکات کے موضوع پر جب میں بیان کرتا ہوں تو آپ اگر آپ سنتے ہیں کہ 100 پر 2.5%, 2.5%, 100 پر 2.5% دینا یہ زکات صحیحیت ہے. 2.5% رکھ لینا اور 97.5% دے دینا یہ طریقت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو 2.5 دیتے ہیں, 97.5% رکھ لیتے ہیں, یہ شریعت ہے. کچھ وہ ہیں جو 2.5 رکھ لیتے ہیں, 97.5% دے دیتے ہیں, یہ طریقت ہے. اور سب کچھ دینا اور شکرانے میں جان پیش کر دینا یہ محبت ہے. زندگی کی آگے بڑھتے ہیں مراتب جیسی یاد ہے, ہر ایک کا ایک جیسا حال ہے نہیں. مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اگر انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو اس نے ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں, کچھ فرائض رکھے ہیں, کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں, کچھ کو حرام کیا ہے. ہمیں ان میں تمیز کرنے کے لیے عقل بھی دی ہے, رہنمائی بھی دی ہے, قرآن بھی دیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث بھی فرمایا, تو اس نے نبی بھی بھیجے, اس نے اپنی کتاب دے دی اور ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ سکھا دیا. اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے مطابق نہیں کرتے تو پھر ہم نے اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. ہم انسان اس وقت کہلائیں گے جب ہماری زندگی حیوانی زندگی نہیں ہوگی, جب ہماری زندگی صرف اپنی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہوگی. اس وقت تک ہم صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق نہیں. سناتے اللہ خود فرماتا ہے, الانعام بل هم اضل. یہ بظاہر شکل و صورت کے انسان جنہیں تم دیکھتے ہو, یہ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں تسلیم کیا, نہیں جانا, نہیں مانا, جنہوں نے قرآن کو ہدایت کو قبول نہیں کیا, نبیوں کا دامن نہیں تھاما, اولئک الانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح، میں نہیں کہہ رہا اللہ فرمایا، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. قرآن سے پتا چلا کہ جو اللہ کی ہدایات اور احکامات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، وہ شکل و صورت کا انسان ہے، وہ حقیقت انسان نہیں. لہذا مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں، ہم سرفرازی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو وہ اسلامی زندگی میں ہے. مجھے بتائیے وہ معاشرہ جس میں انسان درندوں کی طرح تھا، شکل و صورت کے انسان وظائف میں اس طرح پھنسے ہوئے تھے، انسانی طور پر تو وہ شکل و صورت کے لحاظ سے انسان تھے، مگر اپنی عادتوں، اپنے مزاج، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ درندوں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مرد ایک باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو زندہ قتل کرتا تھا. وہ لوگ جو جانوروں کے پیچھے چلتے تھے، جن میں آپس میں دشمنی نسلوں میں جاری رہتی تھی، انسانیت کا کچھ تو خون ہوتا رہتا تھا. اس معاشرے کے لوگوں کو آنے والی نسلوں کا اگر رہنما بنایا، ایک وا بنایا، تو کس چیز نے بنایا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی. نبی صاحب کا کام انساما وہ حضور کے غلام ہو گئے، تو آنے والوں کے امام ہو گئے. ہم یہ ملتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود میں اور آپ اگر اس میں سبق حاصل نہیں کرتے، تو بتائیے کہ ہم نے اور جانوروں میں کیا فرق رکھ دیا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان جس کو پناہ دے دیتا تھا، اس کے خلاف کی کوئی کاروائی برداشت سے نہیں کرتا تھا، اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بلا وجہ یہ گناہ مار رہا ہے، تو یہ انسانی زندگی نہیں، یہ ایمانی زندگی نہیں، یہ عقلی زندگی نہیں، یہ مہمانی زندگی ہے، یہ درندوں کی زندگی ہے. کہ جب جس کو چاہا تیر مار کے کھا لیا، جس کو چاہا اپنے راستے سے ہٹا دیا، یہ عقلی زندگی نہیں، انسانی زندگی نہیں، یہ اسلامی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زندگی کا تصور دیا، ہمیں جو دنیا برتنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. کبھی موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. بتا دے رہا ہوں آپ کو کہ انسان اپنے لیے اس بات کو کس وقتی اور سعادت سمجھے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے، ان کی تفصیل میں آپ کو سنا چکا. کرام القاتبین جو اعمال لکھتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ کے منہ پر فرشتے ہیں، آپ کے منہ پر فرشتہ ہے، زمین میں نیم بھی جانوروں کو جانے سے روکتا ہے، آپ کی پیشانی پر فرشتہ ہے. ان کی تفصیل میں گزشتہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ آیت نہیں ہے آپ کے ساتھ ممبئی میں یہ گئی ہوں ہمیں نکلتی ہوئی آپ کا ہی ابھی امریکہ لیا، اسی کے تحت میں نے آپ کو سنایا کہ یہ طریقے کیوں لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ بھولتا نہیں ہے. اس لیے کہ طریقے میرے اور آپ کے اعمال سے جمع ہوتے ہیں. یہاں وہ مسئلہ بھی میں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں حضور غریب کچھ سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں، اس کا بھی میں نے جواب پیش کیا کہ نبی پاک خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، اور فرشتوں کا پہنچانا اس لیے کہ فرشتے گواہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن میری آپ کی گواہ دی ہے. یہ لہو کی زمین جو ہے، اس کے بارے میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو وضو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے، اس طرف لوٹتی ہے، اس سے مراد وضو صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا مقرر ہونا ہے. چنانچہ اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ عامر بن سفیل اور اربد بن نبی آلہ جو دو اشخاص تھے, مگر اربد بن قید بھی لکھا ہے. عبرانی اور طالبی نے اس کو روایت کیا گیا ہے. یہ دونوں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے. یہ دونوں مسجد میں آیا. یہ عامر جو تھا یہ ایک آنکھ والا تھا جس کو کانا کہتے تھے, کوکائے ون آئی پرسن آپ کی زبان میں اس کو کانا کہتے تھے. مگر ظاہری شکل کے لحاظ سے بہت حسین شمار ہوتا تھا, بڑا خوبصورت تھا. کہ جب یہ آیا تو لوگوں کی نگاہ اس پر ہوئی تھی. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عامر بن سفیل آپ کے پاس آ رہا ہے. فرمایا اس کو آنے دو, اگر اللہ کو اس کی بھلائی منظور ہوئی تو اس کو ہدایت مل جائے گی. اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی لکھی ہوگی تو اس کو ہدایت مل جائے گی, اور اگر اللہ نے نہیں لکھی تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. پتا چلا ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ ہدایت پیدا کر دیتا ہے, اور جس کے لیے اللہ پیدا نہیں کرتا ہدایت اس کو ہدایت ملتی نہیں. عامر آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طرح باقی مسلمانوں کو نفع نقصان ہوتا ہے اسی طرح تجھ کو بھی ہوگا. تیرے لیے کوئی خصوصی بات ہے نہیں. جس طرح باقی مسلمانوں پر حقوق اور فرائض ہیں, کچھ بیٹیاں ہیں, کچھ حق ہیں, کچھ رائٹس ہیں, تجھے بھی اسی طرح ملے گا. جو ان کا حق ہے وہ تیرا حق ہوگا, جو ان کی بیٹی ہوگی وہ میری بیٹی ہوگی. کہنے لگا, مالی دیا وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کہہ دیں گے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, مجھے کچھ نہ کچھ لالچ دیں گے. کہنے لگا, اچھا پھر ایسا کیجیے, یہ اعلان کر دیجیے کہ آپ کے پاس حکومت سلطنت مجھے ملے گی تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس کا کوئی اعلان نہیں کروں گا, اللہ جس طرح چاہے گا اس طرح ہوگا. حضور اللہ کی رضا میں راضی تھے نا, وہ تو رضا سے نکالا مقام پر تھے جس پر کوئی اور ہے نہیں. اور میں جس طرح اللہ چاہے گا اس طرح ہوگا, تجھے حکومت مانگنے سے میں حکومت دوں گا نہیں. کہنے لگا, اچھا تو ایسا کریں, شہر والوں پر آپ حکومت کریں, خانہ بدوشوں پر مجھے حاکم بنا دیں. خانہ بدوش لوگ جن کی کوئی مستقل رہائش نہیں ہوتی, کبھی ادھر اور کبھی ادھر, ان پر مجھے حاکم بنا دو اور شہریوں پر آپ حاکم رہے. انہوں نے فرمایا, ایسا بھی نہیں ہوگا, مسلمان تھوڑی ہونے آیا تھا, وہ تو لالچ کے تحت آیا. اس نے کہا, میری کوئی بھی بات آپ نہیں مان رہے تو بتائیے مجھے کیا دیں گے آپ. آپ نے فرمایا, میں تیرے ہاتھ میں اگر تم مسلمان ہو گیا تو گھوڑے کی لگامیں دوں گا جس پر تم بیٹھ کر جہاد کرے گا. گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں دے دوں گا جس گھوڑے پر بیٹھ کے تم اللہ کے لیے جہاد کرے گا. اللہ کی گام چل رہا, گھوڑے تو میرے پاس بہت ہے, گھوڑوں کی مجھے کوئی کمی نہیں. جب اس نے یہ کہا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا, ذرا ایک طرف آئے, میں آپ سے الگ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ذرا آلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا تو اس طرف ہو نہیں. اس عامر نے اپنے ساتھی اربت سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تم مجھے دیکھنا تو میں رسول اللہ سے بات کر رہا ہوں گا, اور بات کرتے کرتے میں ذرا تیز ہو جاؤں گا, جھگڑا کرنے لگوں گا, تو تم فوراً آنا اور آ کر رسول اللہ پر حملہ کر دینا. یہ پلاننگ, یہ منصوبہ بندی, یہ بنا کر
آیا ہوا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ایک طرف ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو حضور سے الگ کر لوں, وہ تنہا ہوں گے اور لوگوں کے درمیان تو حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا, جب ایک طرف ہوں گے تو حملہ کرنے میں آسانی ہوگی. گفتگو شروع ہوئی, یہاں میں جھگڑنے لگ گیا, جس طرح کو جھگڑالی طبیعت کا آدمی اونچی اونچی بولنا لڑنے والی باتیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے بڑی آپ کا شان رحمت آپ کی, جتنی تیزی دکھاتا تھا آپ اتنی ہی اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے. وہ جھگڑنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی ایسا سخت جواب نہیں دیا تو وہ جھگڑتے جب پلٹا تو اربت حملے کے ارادے سے گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور تلوار سے اس نے وار کرنے کے لیے تلوار کو اپنی نیام سے پہنچا تھا. ادھر عامر بھی اس کو اشارہ کر چکا تھا کہ اب شام کا وقت فوراً آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, جب دیکھا تو اسی تلوار بڑی جیت گئی اور میان سے باہر نکلی. دیکھنے کی دیر بھی نہیں لگتا, جیسے کسی نے تالا لگا دیا باقی باہر نکلتی لاک لگ گیا اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے, پہلے سے کیوں نہیں کر دیا, اگر پہلے سے کر دیتے تو پھر ان کے لیے دعا کرنے کی گنجائش نہ رہتی, ان سے کاروائی کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ سے دعا کی, اے اللہ جس طرح چاہے تم ان لوگوں کے لیے میری طرف سے ان کا کام تمام کر دیتے, اور اللہ جس طرح تھی چاہے میری طرف سے ان کا کام تمام کر دیتے, مجھے ان کے لیے کتنا کرنا پڑے جس طرح تھی چاہے کیا یہ لوگ کس طرح مجھے دھوکے سے قتل کرنے آئے ان کا معاملہ میں میرے سپورٹ کرتا ہوں, جاننا تم جس طرح چاہے ان سے بدلا لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن لیا اور کافر اچھی طرح جانتے تھے کہ ہوتا وہی ہے جو اس نبی کی زبان سے نکل جاتا ہے. حالانکہ مانتے نہیں تھے مگر اتنی بات ان کو بھی معلوم تھی جو یہ نبی کیوں دیتا ہے ہوتا تمہارے منہ سے یہ مسلم ہو بات تمہارے منہ سے یہ مسلم ہو بات ہوتے رہی جو دل کو کہہ دیا سب تو رات ہوتے رہی. اللہ باتیں کرتے دونوں نے دیکھ لیا کہ یہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے, یہ الگ الگ چلے. اس وقت آسمان کا نام تو بھی بادل جن کا سخت گرمی دوپہر کا وقت جن کا وقت کا سخت گرمی تھی, ہوا بالکل صاف, مسئلہ بالکل صاف تھا, لیکن اسی حالت میں یہ اربت جس نے تلوار کھینچنے کی کوشش کی تھی اس نے جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس پر آسمان سے بجلی گئی اور یہ بجلی میں جل کے مر گیا. بغیر کوئی آسان نہیں کہ بادلوں میں جتنا بجلی بڑھتی ہے, لیکن ایک بجلی گری اس پر اور یہ بجلی جل گیا اس کو اور مر گیا. عامر نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بد دعا کر کے اربت کو مارا, اربت کو مارا. اب میں اس نبی پر گھوڑوں کے سواروں کا لشکر لاؤں گا, ایسے سوار لاؤں گا جو گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے اور اس پر حملہ کریں گے اور مار جائے گا اس نے آگے سے بد دبانی کی جو اس کے ارادے سے اس نے کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا, اللہ تجھے ایسا کرنے نہیں دے گا, جو جہاں میں اعلان کر رہا ہے اللہ اس کو ایسا کرنے ہی دے گا جہاں تو اور بہت سے لوگ موجود ہیں وہ بھی ایسا کرنے نہیں دیں گے. وہ عامر ایک عورت کے پاس گیا, رات اس نے وہاں گزاری, صبح ہتھیار باندھنے لگا, چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, مجھے کی کیفیت پریشانی کا عالم, ہتھیار باندھ رہا تھا. ہتھیار باندھتے باندھتے اس نے اپنی سواری تیار کی, جنگل سے آرام میں نکلا اور جنگل میں جا کے شیر پڑنے لگا, اپنے خداؤں کے نام لیتے کہ مجھے میرے خداؤں کی قسم ہے اگر میں دوپہر تک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو خرچہ مار کر اس کا کام تمام کر دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر کفر نہ بات کرتا. جب اس نے یہ بکواس کی چہرا میں ابھی وہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا, اس فرشتے نے آ کر اپنے سر کا ایک نارا فرشتے نے آ کر اپنے پر کا ایک کنارا اس سے ایک لپٹ ایک لپٹ اس کو ماری, وہ ٹکرا کے گر پڑا اور یہ واپس کسی عورت کے پاس آ گیا جہاں سے یہ رات گزار کے چلا تھا. ان کو اس لپٹ کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی, اس کے زانی پر گھٹنے کے پاس ایک گنتی نکلی جس طرح تعاون لیگ کے مریض سے نکلتی ہے اور یہ اسی سے تباہ ہو گیا اور وہی مر گیا. مفسرین فرماتے ہیں تین لوگوں نے جب یہ کہا اس وقت یہ آیا تو تین لوگوں نے آپ کے بات گئی ہوں یا گئی ہوں ومن خلقہ یا قیوم ہو من امر اللہ, کہ اے ساتھیو تم لوگ سوچتے ہو کہ تم لوگ کیا میرے نبی کو کوئی نقصان پہنچا دو گے, اس کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں. جن مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس روح کی زمین نبی پاک کی طرف لوٹتی ہے اور اس سے مراد انسان بھی ہے مومنین بھی ہیں, تو یوں سمجھو اصل میں تو حفاظت نبی کی ہو رہی ہے, نبی کی برکت سے نبی کے غلاموں کی ہو رہی ہے, انہیں کی برکت سے ہماری بھی حفاظت ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی پیروی یعنی اللہ کی فرما برداری سے توڑ دیتا ہے, اس کے احکام پر عمل کرنا توڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر یہ فرشتے جو مقرر ہیں یہ ہٹا لیے جاتے ہیں, یہ فرشتے اٹھا لیے جاتے ہیں, پھر یہ حفاظت نہیں کرتے اور پھر جو بھی وار کرے پھر وہ بندے کو پہنچتا ہے. اور اگر یہ فرشتے حفاظت کرتے رہے تو یہ کتنی مشکلوں سے انسان کو بچاتے ہو. مجھے اور آپ کو پتا چل گیا اب اس کے بعد کہ ہم اگر خود کو درست نہ کریں, خود کو نہ سنواریں تو بتائیے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا نہیں, ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. ہم لوگ اپنی تباہی سے خود برتن ہو گئے اور ہم نے پرواہ چھوڑ. یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دی, وہ یہ کہ جس انسان کا یقین پختہ ہے, جس کا یقین کامل ہے, وہ کبھی بھی دشمنوں سے گھبراتا نہیں, وہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھ کے دکھائے گا, وہ تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق کر کے دکھائے گا, وہ کسی حالت میں بھی پریشان نہیں, اس کا یقین اس کو ڈاوا ڈول نہیں ہونے دے گا. اور کس انسان کا یقین پختہ نہیں ہے وہ فرشتوں کے ہجوم کے درمیان بھی گھبراتا ہی رہے گا, کبھی وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا. میرے دوستوں اور بزرگوں مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی بدبینی یا بے زخمی کے شکار ہیں تو اس سے ہم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے اپنا ہی نقصان کر رہے اور ہمیں ہرگز ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب صبح کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو یقین کامل ہوتا ہے جس کے یقین میں کوئی سب صبح کی گنجائش نہیں ہوتی اور جس کے یقین میں سب صبح باقی ہے وہ اپنے آپ کو پورا مومن نہ سمجھے کیونکہ ایمان سے یقین کامل کا نام ہے. امن میں آ جانا یقین کامل اختیار کر لینا. بے یقینی خوف پیدا کرتی ہے یقین تو خوف کو دور کر دیتا ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنی حالت کو جان کر دی سمجھ کر بھی اپنی اصلاح نہ کی تو بتائیے کہ ہمارا نقصان ہے یا نہیں. اب میں آپ سے ایک دو کڑوی باتیں کروں گا وہ یہ آپ سے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے کے حالات یاد کیجیے. مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی صحیح کہہ رہا ہوں. اس مسجد میں اس وقت خاصے لوگ وہ بیٹھے ہیں پاکستان جن کے سامنے بنا رہا. اگر وہ تحریک میں عملی طور پر شامل نہیں تھے باقی حالات تو انہوں نے دیکھے نا. مجھے بتائیے کیا مسلمان اتنی دولت رکھتے تھے؟ نہیں. کمزور تھے محروم تھے غلام تھے. انگریز کی حکومت تھی ہندو دباؤ ڈالتا تھا مسلمانوں کے پاس نہ حکومت تھی نہ مال تھا. لیکن اس وقت مسلمان آج سے بہت بہتر تھا. نماز کے وقت سب نماز پڑھتے تھے رمضان میں سب روزہ رکھتے تھے. عورتیں باپردہ ہوتی تھی شرم و حیا والی ہوتی تھی ننگی بازاروں میں نہیں پھرتی تھی. ننگی بازاروں میں پھرنے سے مطلب یہ کہ اپنے جسم کو دکھانا کہ اگر برقع نہیں بھی اوڑھنا یا چادر نہیں بھی لینا مگر جسم کی نمائش کرنا یہ ایسا کوئی سلسلہ مسلمان عورت کے ساتھ ہے نہیں. سروں کو ڈھانکتے تھے نوجوان بھی. مسلمانوں میں شرم و حیا تھی. مسجدوں کا احترام تھا قرآن کا احترام تھا علماء کا احترام تھا. اب کیا اب جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مسلمانوں کی عورتیں مہنگی ہو گئی الا ماشاء اللہ سب ایک جیسی. اور ساحلوں پر ہوٹلوں میں دعا خانہ میں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تھی خواہ وہ پاکستان ہو یا بیرون ملک دنیا میں. مسلمانوں کے ملک میں اور دعا خانہ مسلمانوں کا ملک اور شراب خانہ مسلمانوں کا ملک اور ناچ گانے کی جگہ. ان کا تصور پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ہاں بتا دیجیے. جن کو بتا وہ بولے ضرور نہیں تھا. محرم کا جلوس نکلتا تھا لکھنؤ میں نکلتا تھا دوسرے مقام پر جہاں کہیں نکلتا تھا اس میں ہندو بھی شامل ہو جاتے تھے. لیکن وہ جلوس حضرت امام حسین کی یاد میں محبت سے نکلتا تھا لڑنے مرنے کے لیے نہیں نکلتا تھا. میلاد النبی سے جلوس نکلتا تھا محبت کے لیے نکلتا تھا کسی لڑائی کے لیے نہیں نکلتا. تہوار منائے جاتے تھے ان میں تقدیم. اب کیا علماء اس دور غلامی میں بھی کلمہ حق لوگوں تک پہنچاتے تھے. علماء حق کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں کر رہا ہوں.
آج مسلمان نوجوان مرد و عورت, بیوی جوان, عورتیں مرد بچے,
سب جتنے مرد ہیں سب کا حال دیکھنے.
مجھے بتائیے آج کیا ہم لوگ اس طرح سے مسلمان ہیں؟ ذرا جواب دے دیجیے. تو کیا پاکستان اس لیے بنایا آپ کا؟
کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنی عورتوں کو ننگا کریں گے, خود بے غیرت ہو جائیں گے؟
کیا اس لیے بنایا تھا کہ دیوانے کھولیں گے, شراب کے فرمت لے کر دکانیں کھولیں گے,
عیسائیوں کے طریقے ہندوؤں کے طریقے اختیار کریں گے؟
کیا اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ناچ گانوں کو رواج دیں گے؟
کیا اس لیے بنایا تھا کہ گھر گھر سنیما کھلیں گے؟
میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, جس ماحول میں پرورش پائی اس میں یہ دیکھتا آیا تھا کہ کوئی عورت ننگے سر گزرتی تھی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس کے سر کا سائن زندہ نہیں ہے.
جو اس کے سر کا کپڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ عورت بیوا ہو چکی ہے,
اس کا سہاگ, اس کا سائن زندہ نہیں, اس کا مرد موجود نہیں. مجھے لگتا ہے آج تو کسی کا بھی مرد موجود نہیں, کیونکہ اب تو ساری ننگے سر ہو گئی. اور شاید صحیح ہے کیونکہ مرد رہا ہی کوئی نہیں, اب مرد رہا ہی کوئی نہیں. نہ بوڑھوں کا احترام, نہ چھوٹوں پر شفقت, نہ ساتھیوں کے ساتھ محبت, نہ عورتوں کو شرم و حیا, نہ ماؤں نہ اولاد میں کوئی لحاظ, کوئی شرم. معاشرہ تباہ ہو گیا.
مجھے اور آپ کو اگر یاد نہیں رہا تو یہ علماء سے وہ شام تقریریں کرتے ہیں, کتابیں چکتی ہیں, تبلیغ ہوتی ہے,
ہم کو سنایا جاتا ہے, سننے کے بعد بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی, اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں ہم پر رحمت ہوگی؟ نہیں. انہیں اللہ کیا فرماتا تھا, یہ میں نے بنیاد قائم کی کہ دور غلامی سے آزادی میں آنے والے
میرے دوستوں اور بزرگوں,
پاکستان بننے سے پہلے
مسلمان کس حالت میں تھے؟
میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, سنتے ہیں, کچھ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا, کچھ نے سنا.
اس کے باوجود
ہم لوگوں نے سبق اور عبرت حاصل نہیں کی, کوشش نہیں کی اپنے آپ کو سدھارنے کی, سنوارنے کی.
پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ جہاں اسلام کے مطابق
آزادانہ زندگی بسر کریں گے, انگریز اور ہندو کی غلامی نہیں ہوگی بلکہ اسلام کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی. ہم لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ اتنی قربانیاں دے کر جو یہ وطن حاصل کیا جا رہا ہے,
اس وطن میں
شریعت کا بول بالا ہوگا, صبح ہوگی تو اسلام کے مطابق, شام ہوگی تو اسلام کے مطابق, دن چڑھے گا تو اسلام کے مطابق, کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا, امن ہوگا, سلامتی ہوگی. لیکن یہ پاکستان بنا, جسم آزاد ہو گئے, مال مل گیا, مگر جسموں کو آزاد کرانے والوں نے اپنے آپ کو ایمان اور اسلام سے بھی آزاد کروا دیا. اسی ملک میں اسلام کے خلاف نعرے لگے, اسی ملک میں عورتوں نے قرآن اور سنت کے احکامات کے خلاف جلوس نکالے, اسی ملک میں حکومت نے اسلام کے خلاف بکواس کی, عورتوں کی حکومت قائم کی, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسلام کی سزائیں درشیانہ ہیں اور شریعت کے خلاف کلم کلا ریڈیو, ٹیلی ویژن اور جگہ جگہ پر جاتے ہی اخبارات میں مضامین چھپے. یہ ساری بکواس اسی ملک میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسی ملک میں شریعت کے قانون کے بجائے انگریز کا قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ کسی ملک میں قانونی طور پر دفتر کے ملازمین پر تائید پہننا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ ان سے پوچھو پاکستان بنانے والوں کا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو ٹائی بنواؤ گے؟ عیسائیوں کا وہ طریقہ کہ شریف کا نشان حالانکہ وہ فیشن میں آئی ہوئی ہے، مانتا ہوں کہ وہ فیشن کے طور پر کری جا رہی ہے، لیکن عیسائیوں کے نزدیک تو وہ شریف کا نشان ہے، وہ کراس نہیں پہنتے تو ٹائی لگاتے ہیں، اور آپ نے اس کو لازمی کر دیا کہ جو ٹائی نہ پہن کے آئے وہ آپ اس کے قوانین کے مطابق نہیں ہے؟ شرم کی بات ہے، یہاں پر مسلمانوں کا لباس پہنا کر دروازوں پر آپ نہیں دیکھتے مغلوں کا شہنشاہوں کا لباس کھلا پہنا ہوا ہے، شاہی لباس بیلٹ بنا ہوا ہے، اس کو تو دروازہ پکڑنے والا بنا دیا ہے، اور جنہوں نے کوٹ پتلون پہنا ہوا ہے ان کو آفیسر بنا دیا ہے۔ یہ پاکستان میں اسلامی لباس کی، اسلامی شعائر کی، کتاب اللہ کی، شریعت و سنت کی تہذیب ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ آج وزیر یہ کہے کہ جس نے ناچ گانا نہیں دیکھنا وہ ٹیلی ویژن بند کر کے، تو کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جہاں پر اردو، سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، بلوچی، براہوی، ان باتوں کے جھگڑے ہوں گے، آپس میں قوم اور نسلیں اور ذات آپ چلی جائے گی؟ آئیے اب اللہ کا حکم سنیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ سنیں، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ میں نے آپ کے سامنے جو کچھ تمہید کے طور پر پیش کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری حالت میں آج ترقی ہے یا ہم لوگ بہت زیادہ خراب ہو گئے؟ ظاہری طور پر ہم نے بنگلے بنا دیے، سارے خرید لیے، امیر ہو گئے، پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے، لیکن ایمانی لحاظ سے ہم کمزور ہو گئے، اخلاقی لحاظ سے کمزور ہو گئے، انسانی لحاظ سے کمزور ہو گئے، مسلمان نام سے رہ گئے، شکل مومنا اور کرتوتے کا پھر۔ مجھے بتائیے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس مسلمانوں کی عظیم مملکت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پھر ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کب ہو جائے گی؟ اللہ فرماتا ہے میں اس قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا۔ آج ہم پر وہ مہربانی نہیں ہے تو کیوں؟ جب 65 کو جنگ ہوئی تھی تو ہندو بھی کہتے تھے اے پاکستانیوں یہ بتاؤ یہ ہرے کپڑوں والی رجمنٹ کون سی ہے، یہ سفید کپڑوں والی فوجیں کون سی ہے جو اچانک نہیں آگے آ جاتی ہیں اور ہم پر حملہ کر دیتی ہیں؟ 73 میں جنگ ہوئی تھی، اس وقت مسلمان 93,000 میں کیوں بھی آزاد لیے تھے، اور آج ہمیں اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے اپنی حالت ایسی کر لی کہ اب اللہ کی نعمت ہمیں حاصل نہیں۔ آج کراچی کے حالات سے سب پریشان ہے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ پریشان ہے، گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ آج جمعے کا دن ہے، مسجدوں میں نمازی کم ہو گئے، خوف نے ان کو گھر میں روک لیا، محفلوں میں آنے سے لوگ روک گئے، بیوی محافل مجالس میں جانے سے رک گئے، ضرورت کے تحت کوئی مجبوراً نکلتا ہے ورنہ شام کے بعد لوگوں نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، یہ خوف آ گیا، دعائیں ہو رہی ہیں اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نے پہلے اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں، توبہ تو کریں، امن کی دعائیں کرنے سے پہلے بدعمالیوں سے توبہ تو کریں، مگر ہمیں اس کی فرصت نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ارے یہ تو حکومت کا مسئلہ، 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، بھلے کہ وہ وقت گزر جائے اور پھر ہمیں دوبارہ وقت مہلت نہ ملے،
ہم اس مولک کو ناجائز سمجھتے ہوئے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں آئی. ہم نے ابھی تک ہوش نہیں کی, دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے نہیں جانا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. بھولے بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی غلطی مگر اچانک آئے گی, یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا. بلم باہور بنی اسرائیل کا وہ مشہور شخص جس کا واقعہ تو بہت لمبا ہے, مختصرا سنا دوں کہ اس کو اتنے آدم یاد تھا. بڑا نیک آدمی تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو دعا وہ کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں یہ مشہور تھا, اس میں آدم یاد تھا, جو دعا وہ کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بڑا آدمی تو ظاہر شخص تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی پر جس بستی میں یہ بلم باہور رہتا تھا اس بستی کی طرف آئے, لوگوں کو دعوت کی, ایمان کی, ایمان قبول کرو ورنہ تم تباہ کر دیے جاؤ گے. سارے لوگ جمع ہو کے بلم باہور کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا کہ یہ موسیٰ ہم پر لشکر لے کر آ رہے ہیں, تم ان کے لیے بد دعا کرو ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. بلم باہور نے کہا وہ اللہ کے نبی ہیں, میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی ہیں, بڑی شان والے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, ان کے خلاف کیسے بدعا کروں. قوم نے کہا بلم باہور تم نے اگر بدعا نہیں کی ان کے خلاف تو وہ ہمیں پناہ کر دیں گے. بلم باہور نے کہا مجھے مولت دو, میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں. اس نے دیکھا تو قدرت کی طرف سے اس کو یہی اشارے ملے کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو سکتی نہیں. صبح اس نے انکار کر دیا, قوم نے زیور جمع کیا, مال جمع کیا, اس کے قدموں پہ ڈھیر لگا دیا کہ لے یہ سارا مال تیرا, ہم تجھے سب کچھ دیتے ہیں, جو بھی چاہوگا وہ ہوگا, بس دعا کر دے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. مال کے لالچ میں آ گیا, دنیا کے لالچ میں آ گیا, قوم کو ساتھ لیا اور دعا کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگا. سب لوگ ساتھ تھے. رستے میں اس نے بار بار دیکھا کہ اس کو فرشتے روکتے ہیں مگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے عبرت حاصل نہیں کی, دنیا کا لالچ اس کے دماغ پر سوار ہو گیا, اس نے دنیا کو اختیار کر لیا. جب یہ چوٹی پر پہنچا اور اس نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کو اس میں آدم بھول گیا, تو اس میں آدم یاد نہیں رہا. اب دعا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو بجائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یوں کہ دعا نکلنے کے خود اپنی قوم کے خلاف دعا نکل جاتی, اپنی قوم کے خلاف دعا کرتا تھا بجائے اس کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرے. وہ لوگ کہتے تھے ہمارے ہمیں تو دعا دے رہا ہے, کہتا میں کرتا تو ان کے خلاف ہوں مگر نکلتی تمہارے خلاف ہے, میں نکال نہیں رہا ہوں, خود بخود نکل رہی ہے. یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ خود بھی تباہ ہو گیا, اس کی قوم بھی تباہ ہو گئی, ساری عمر کی محنت برباد ہو گئی. مجھے بتائیے ساری زندگی اس نے نیک گزاری تھی, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اس کو اس نے آدم یاد تھا, اس کی پورے زمانے میں شہرت تھی کہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتا ہے. وہ کب تباہ ہوا؟ جب اس نے اپنی حالت کو بدل لیا. اللہ فرماتا ہے اللہ تم سے کوئی نعمت اس وقت تک نہیں لیتا جب تک تم اپنی حالت کو نہیں بدلتے ہو. ہم نے ہمارے درمیان امن تھا, ہمارے درمیان محبت تھی, یہ کراچی محبتوں کا شہر تھا, یہاں پٹھان بھی رہتے تھے, یہاں سندھی بھی رہتے تھے, یہاں پنجابی بھی رہتے تھے, جہاں مہاجر بھی رہتے تھے, بلکہ مشہور تھا کہ کراچی والوں کا سینہ کھلا ہوا ہے, جو آئے اس کو بسا لیتے ہیں, ہر ایک کا لباس ایک دوسرے کے ہاں پہنا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات دوستی محبت تھی. آج سگا بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کا روادار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, نبی بات کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سے وہ نعمت چھن گئی, امن چھن گیا, سلامتی چھن گئی, محبت چھن گئی. اگر چاہتے ہو کہ وہی چیزیں پھر مل جائے تو پھر سچے دل سے آج توبہ کر لو. یا اللہ آج کے بعد ہم ان بدعمالیوں میں پھر نہیں جائیں گے. ہم ارادہ کرتے ہیں, پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ آپس میں نہیں لڑیں گے, ہم نفرتیں نہیں پھیلائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ سچی توبہ کر لو گے اللہ کی رحمت آپ کو پھر گھیرے میں لے لے گی. اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر اللہ آپ کا محتاج ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, کوئی قوم خوشحال قوم بلا وجہ تباہ نہیں ہوتی. نافرمانیاں بدعمالیاں اس کو اس انجام تک پہنچاتی ہیں. ہم نے ابھی تک اپنی اصلاح پر کوئی توجہ نہیں دی. آج سب سے بڑی برائی ہم نے کیا ہے, وہ یہ کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. ہم دلیلیں دے کے گناہ کو نیکی ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے گناہ سے منہ پھیرنے کی بجائے, گناہ سے نفرت کرنے کی بجائے گناہ کو نیکی ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. ایک شخص غلطی کرتا ہے اور آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں, میں ملا سے نہیں ڈرتا, میں فلاں سے نہیں ڈرتا. یہ وزیر اعظم ہونا, یہ صدر ہونا, گورنر ہونا, یہ وزیر اعلیٰ ہونا, یہ صدیر ہونا, یہ امیر ہونا, یہ آپ کا کام نہیں آئے گا. وہ بلند جو اس میں اعظم جانتا تھا, بتائیے تباہ ہوا یا نہیں ہوا. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اصحاب کعب کا کتا اصحاب کعب کے پیچھے لگنے کی برکت سے, ان کی غلامی کرنے کی وجہ سے بلم باعور کی شکل میں کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا, اور یہ بلم باعور اس کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا. ایک انسان کتا بن جاتا ہے, کتے کو ہڈی چاہیے ہوتی نا, انسان کو سونے کی ہڈی ڈالو, کتا بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا سوچتے ہیں. لیکن ہم تو کتے بھی نہیں بن سکتے. کتا تو بڑا وفادار ہوتا. پوچھو اگر کھلے کیا تھا آپ سے, ایک بردی کا قدر پہچانن مالک رہتے کتے, اور در مالک کا کرتے نہ پاوے مارو سو سو جتے, اس بولیا رب منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت سے بدلنے کا. ہوش کرو, ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے, ہمیں معاف کی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہمارے شہر میں امن قائم فرما, سب مسلمانوں کے ایمان مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی الفاظ کا بیان آئندہ جمعے کے بعد.
خدا کو سلام مصطفیٰ جان, رحمٰ خدا کو سلام سمائے بزم گایا, خدا کو سلام سمائے بزم گایا.
Thank you.